من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شب معراج میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 دفعات پر مشتمل ایک منشور دیا گیا تھا جو اس صورت میں سورہ بنی اسرائیل میں نقل کیا گیا ہے. یہ 14 نکاتی منشور پر مشتمل نکات پر مشتمل منشور جو رسول اللہ کو دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی 2 دفعات میں نے کل عرض کی تھی, بیان کی تھی, باقی انشاءاللہ آج عرض کروں گا. جن کے طفیل میں یہ احکام ہمیں ملے ہیں ان کا آپ سے تعلق کیا ہے, اس کو میں 2 لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں عرض کروں, آپ ایک بار ان کی شان اقدس میں دل کی گہرائیوں سے درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک صلی. اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب انہی کا دیا ہوا ہے, انہی کے طفیل میں ملا ہے. ان کا ہم سے تعلق کیا تھا اور کس درجے میں تھا, اس کو سمجھنے کے لیے آئیے معراج کی رات پر ایک نظر ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں اللہ کے حضور تشریف لے گئے تو وہاں پہنچے جہاں آج تک کوئی فرشتہ اور کوئی انسان نہیں پہنچا تھا. راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر جبریل امین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور یہ کہا, اے اللہ کے رسول, اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلّہ بسوزت پرم, اگر میں نے ایک بال برابر بھی مزید اونچائی پر چاہا پہنچنا تو فروغ تجلّہ بسوزت پرم, تو اللہ کی تجلیات میرے پروں کو جلا پھینکی, مجھ میں برداشت نہیں ہے. بہرا وہاں لے گئے, وہاں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں جب پہنچے ہیں آپ تو ظاہر ہے وصل کا مقام تھا, اللہ سے ملاقات تھی جو صرف آپ ہی کو حاصل ہوئی ہے. اس موقع پر 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خدا کے حضور آپ پہنچے, اس مقام پر پہنچے اور وہ وصل آپ کو نصیب ہوا جو آج تک کسی انسان کو نصیب نہیں ہوا تھا, تو کہیں غلط فہمی نہ ہو انسانوں کو کہ وہ تو وہاں پہنچ گئے اللہ کے حضور اور وصل ہوا. یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہاں پہنچے اور اللہ کے ساتھ وصل ہوا تو گویا خدا اور بندہ ایک ہو گیا. تو قرآن نے کہا, فکانا قابہ قوسین یا ادنا, اتنا قربت ہوئی اللہ سے اللہ کے رسول کی, فکانا قابہ قوسین یا ادنا, لیکن اس کے باوجود دوسری آیت میں فوراً کہا, فاوہا الی عبدہ ما اوہا, اس کے بعد اللہ نے جو وحی کرنا چاہی, جو کہنا چاہا اپنے بندے سے کہا. یہ بندے کی وضاحت یہاں اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول بلا شبہ اللہ کے بعد انہیں کا درجہ ہے اور آج تک یہ درجہ, یہ مقام, یہ عظمت کسی انسان کو میسر نہیں آئی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ یقین اور ایمان ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اور اس عظمت کے باوجود بھی وہ اللہ کے بندے ہی ہیں, وہ خدا نہیں بن گئے. اور اسی غلو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا کہ تم دیکھو ایسا نہ کرنا جیسے کہ پہلے لوگوں نے کر لیا, مجھے اللہ کا بندہ ہی بنائے رکھنا, میری عظمت اسی میں. ایک بات یہ. دوسری بات جو امت سے آپ کی محبت کی بات ہے, تعلق کی بات ہے اسے واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے دربار میں آپ پہنچے تو آپ نے ایک سپاس نامہ پیش کیا دربار الہی میں، معراج کی رات میں ایک سپاس نامہ اللہ کے حضور پیش کیا، اس لیے کہ حاضری ہوئی، حاضری میں آپ نے پیش کیا. یہ سپاس نامہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس سپاس نامے کو اور اس کے جواب کو دونوں کو ہماری روزانہ کی نمازوں میں لازمی قرار دیا کہ تم روزانہ اپنی نمازوں میں سے پڑھو، اس سپاس نامے کو بھی اس کے جواب کو بھی. اس سپاس نامے میں آپ غور کیجئے، خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ اللہ کے رسول نے سپاس نامہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام بھلائیاں، تمام کمالات، تمام خوبیاں، سب کچھ تیرے ہی لیے. جو کچھ وہ کر سکتے تھے تو خلاصہ ہے اس کا، جو تعریفیں آپ پیش کر سکتے تھے وہ اللہ کے حضور پیش، جو سپاس نامہ بھی آپ، یہ اس کے الفاظ ہے، تحیات للہ والصلوات والطیبات. اس سپاس نامے کا جواب ملا اللہ کی طرف سے، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو نبی آپ پر اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. اللہ کے رسول نے جب یہ سنا کہ میں نے سپاس نامہ پیش کیا، اللہ نے میری ذات پر سلام بھیجا، تو وہاں آپ کا خیال آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کا، ہمارا خیال آیا، اور یہ سوچا کہ اللہ نے رحمت محمد پر تو بھیج دی، محمد کی امت رہ گئی، تو آپ نے اس میں ایڈ کیا خود اپنی طرف سے، السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور سلامتی ہو ان تمام بندگان خدا پر جو صالحین ہیں، مومنین ہیں. زارے ساحل صالح تو بعد ہی میں ہوگا، پہلے مومن ہوگا. تو مومنین صالحین کے لیے آپ نے سلام میں، اللہ کے سلام میں امت کو شامل کیا. اس جگہ بھی اللہ کے رسول آپ کو نہ بھولے. تو اللہ کی اس دعا کی ترکیب سوچئے، سپاس نامہ اللہ کا، جواب اللہ کی طرف سے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈیشن کیا ہوئی دعا امت کے لیے سلامتی. امت کا کیا فرض ہے کہ رسول نے وہاں ہمیں یاد رکھا تو ہم نے پھر فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں، تب تکمیل ہوتی ہے. اس رسول سے ایمان اور اس رسول پر ایمان اور اس رسول سے محبت، یہ بنیاد ہے ایمان کی. یہ محبت نہ ہو جس دل میں تو اس دل میں ایمان کی تلاش بے سود ہے. یہ بنیاد ہے، سرچشمہ ہے یہ محبت. اس لیے آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اس شخص میں ایمان کی تلاش بے سود ہے، وہ ہرگز ایماندار نہیں، مومن نہیں ہے، جس کے نزدیک میری ذات اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہے. ایمان کامل کی تلاش اگر ہے تو وہ اس سینے میں ملے گی، ایمان اس سینے میں ملے گا جس سینے میں میری محبت ہر چیز سے زیادہ ہو. اور یہ محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس محبت کے بغیر دین پر عمل ممکن نہیں ہے، عقلوں سے ممکن نہیں ہے، صرف عقل سے، خیرت سے ممکن نہیں ہے کہ دین پر عمل ہو سکے. دین پر جو عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کے رسول سے محبت کے لیے. یہ تعلق اپنا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن میں رکھیے، اور پھر وہ جو دفعات ہیں 14 جن میں سے 2 بیان کیے میں نے کل، 12 اور آج بیان کرتا ہوں، ان کو نگاہ میں رکھیے، اور پھر یہ سوچئے کہ اس محبت کا تقاضا کیا ہے، اس تعلق کا تقاضا کیا ہے، کہ وہ 14 نکاتی منشور کیا یوں ہی قرآن میں لکھنے کے لیے ہے؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں اسے پھیلایا جائے، دنیا میں اسے نافذ کیا جائے، دنیا میں اس پر عمل کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 14 نکاتی منشور مکمل شکل میں دنیا میں جب جلوہ گر اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بنیاد پر کوئی سوسائٹی، کوئی نظام قائم ہو. لیکن اگر کوئی نظام قائم نہ ہو تو پھر اس نظام کے قائم کرنے کے لیے ایسی سوسائٹیاں قائم کریں، سوسائٹی قائم نہ ہو تو ایسے خاندان بسائیں. اس لیے کہ افراد سے خاندان بنتے ہیں، خاندان سے سوسائٹی بنتی ہے، سوسائٹیوں سے نما نظام زندگی بنتا ہے، نظام حکومت بنتا ہے. تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ فرد اس کردار کا حامل ہو، ان 14 نکات پر حامل ہو، اور ان 14 نکات کے عمل کو اپنی زندگی کا منصوبہ بنائے، مشن بنائے. اس کے بعد پھر میں شروع کرتا ہوں. دو باتیں ہم نے کل بیان کی تھیں، ایک اللہ کی توحید، دوسرے والدین سے اس نے تعلق، اس نے سلوک. دو باتیں کل آ گئی تھیں، ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں. تیسری بات یہ ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور جو رشتہ دار ہیں تمہارے، ذوی القربیٰ ہیں، رحم کے رشتہ دار ہیں، ان کے حق ادا کر. یہ ظاہر ہے، یاد رکھیے گا کہ رشتے جتنے پیدا ہوتے ہیں رحم سے پیدا ہوتے ہیں، عورت سے پیدا ہوتے ہیں سارے رشتے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس وقت اللہ تعالی عدالت کی کرسی پر جلوہ فگن ہوگا، تو عرش کے نیچے 3 وکیل کھڑے ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہوگا، لکا و علیکا، یا تو تیرے خلاف یہ حجت بنے گا یا تیرے حق میں حجت بنے گا. یہ اللہ کے رسول نے کہا، ایک قرآن ہوگا. دعا کیجئے کہ اس دن یہ ہمارے حق میں حجت بنے گا. دوسرا وکیل جو کھڑا ہوگا، نمائندگی کرے گا، وہ امانت ہوگی، امانت داری بنیادی چیز ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے. امانت دار ہو تو آدمی صاحب ایمان ہوتا ہے. اور امانتیں مختلف قسم کی انسانوں کے پاس ہیں، ہمارا جسم، ہماری توانائیاں، ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال، یہ سب امانتیں ہیں ہمارے پاس، ذمہ داریاں ہیں. کچھ لوگ اس سینٹر کے صدر ہیں، کچھ سیکرٹری ہیں، کچھ شورا کے ارکان ہیں، سب ذمہ دار ہیں، سب امانت دار ہیں. اس امانت میں خیانت کی تو کوئی مقام نہیں ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کے کسی ادارے کی ذمہ داری قبول کی، غور سے سنیے، مسلمانوں کے کسی ادارے کی تنظیم کی ذمہ داری قبول کی، اور اس نے اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے اس طرح اپنے آپ کو نہ تھکا مارا جس طرح اپنے ذاتی کاموں کے لیے تھکاتا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ اسے الٹے منہ جہنم میں پھینک دے. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ ذمہ داریاں مشکل سے قبول کیجیے، اور اگر لوگ سر پر ڈال دیں تو پھر اپنے آپ کو تھکا ماریے، حق ادا کر دیجیے ان کا. اس لیے کہ عہدوں سے عزت نہیں بنتی ہے، عہدے پورے کرنے سے عزت بنتی ہے. فضیلت جو ہوتی ہے عہدے کی، وہ جب ملتی ہے، جب میسر آتی ہے، جب اس کا حق ادا ہو جائے. اور تیسری چیز جو عرش میں وکیل بن کر کھڑی ہوگی، وہ رحم ہوگا، یہ کہے گا. اور رحم رحم، اللہ رحیم ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے نام سے مشتق ہے رحم، اس کی یہ اہمیت ہے، سارے رشتے اسی سے پیدا ہوتے ہیں. اور جس نے رحم کے رشتوں کا پاس لحاظ نہیں کیا وہ دنیا میں کسی رشتے کا لحاظ نہیں کر سکتا، کسی کے کام نہیں آ سکتا. جو شخص گھر والوں کے کام نہیں آیا وہ باہر خود کسی کے کام نہیں آ سکتا. ایک شخص گھر میں لگی آگ کو نہ بجھائے اور بالٹیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے گھر گھر آواز لگاتا رہے کہ کسی کے گھر آگ لگی ہو تو میں آگ بجھا دوں، تو حماقت ہی ہوگی اور کیا ہوگا. سب سے پہلی ذمہ داری اپنے گھر کی سدھار کی ہے، اور یہیں جانچا جاتا ہے آدمی رحم کے رشتوں کا پاس و لحاظ. اور رحم کے رشتوں کا پاس و لحاظ میں یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ کوئی رشتہ دار آپ کا حق ادا کرے یا نہ کرے، چاہے ظلم ہی کر رہا ہو، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کا حق ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار بڑی بدسلوکی کرتے ہیں میرے ساتھ، تو کیا پھر بھی میں ان کا حق ادا کروں، ان کے ساتھ سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا، اگر وہ تیرے ساتھ سلوک کرتے اور اس کے جواب میں تو بھی سلوک کرتا تو یہ کون سا کارنامہ ہوتا ہے؟ دکانداری ہو گئی. کارنامہ تو یہ ہے کہ وہ بدسلوکی کریں اور تم سلوک کرتے چلے جاؤ، سلوک کرتے چلے جاؤ، ایک دن ریئلائز کریں گے وہ انشاءاللہ. تو یہ فرمایا کہ ایک دفعہ اس کی یہ ہے بات ذل قربا حق کا ہوں کہ ذوی القربا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. ذوی القربا کا حق ادا کرنے میں مال بھی ہے اور جذباتی لگاؤ بھی ہے، رشتوں کا پاس و لحاظ بھی ہے. پھر یہ بات بھی ہے نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ بڑے اور چھوٹے کی تمیز. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں فرمایا، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہ کر سکے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کر سکے، فلیس منا، وہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے. ہماری جماعت کا آدمی وہ ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت کر سکے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم و شفقت کر سکے. اور گھریلو خاندانی تعلقات انہی بنیادوں سے قائم رہتے ہیں. چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھیں اور بڑوں کا اکرام اور اعزاز کرنا سیکھیں، اسی پر رہ سکتے ہیں. چنانچہ عمر کی جو بڑائی ہوتی ہے اس کا بھی اسلام نے بہت پاس و لحاظ رکھا ہے، صرف عمر کی. ایک مسواک تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے میں کسی کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے ڈھونڈ کر دیا کہ جس کی عمر سب سے زیادہ تھی اس کو دیا. عمر کا پاس و لحاظ بھی ہونا چاہیے، یہ بہت کم ہو گیا ہے، برائے نام ہو گیا ہے، ہماری مشرقی سوسائٹی میں کم ہو گیا ہے. خیر یہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا، یہاں تو شاید قدر ہے ہی نہیں، یہ ناجائز سی بات ہوگی یہاں کے لیے. لیکن میں کہتا ہوں مشرقی تہذیب میں چھوٹے بڑے کا پاس و لحاظ بڑی حد تک ہوتا تھا. والمسکین وابن السبیل، مسکین اور مسافر کا پاس و لحاظ. ہمارے ہاں پنجاب میں، میرا اصل تعلق پنجاب سے ہے، پنجاب میں جو دیہات کے علاقے ہوتے تھے، دیہاتی لوگ، وہاں بڑا پاس و لحاظ ہوتا تھا اس کا. عورتیں کہتی تھیں اپنے بچوں سے کہ بیٹے مسجد میں دیکھ کے آؤ، کوئی مسافر تو نہیں آیا. یہ قدر تھی، اور محلے والے ذمہ داری سمجھتے تھے اپنی کہ مسجد میں اگر کوئی مسافر آ کے ٹھہرا ہے تو اس کو کھانا پہنچائیں، اس کی ضرورت پوری کریں، معلومات کریں اس سے. یہ قدر بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی. مسکین و ابن السبیل، مسکین سے مراد ایک تو ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین. مسکین وہ ہے جس کی حالت خستہ ہو، بہت خستہ ہو، مگر بظاہر وہ مانگتا نہ ہو، ہاتھ نہ پھیلاتا. یہ ہماری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی میں اور اپنے معاشرے میں تلاش کریں ایسے لوگوں کو کہ جو مانگتے نہ ہوں، طلب نہ کرتے ہوں، لیکن ضرورت مند ہوں، ان کی ضرورت ہوں، کسی کام میں لگے ہوئے ہوں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اسی طرح مسافر، مسافر کو زکات بھی دی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے گھر پر غنی ہو، مالدار ہو، لیکن سفر کے دوران اگر ضرورت ہے اسے تو زکات بھی دی جا سکتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا، ایک دفعہ یہ ہے کہ تمہارا مال جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم نے کمایا ہے، اس کے خرچ کی کا ڈھنگ تمہارے سوچنے کی چیز نہیں ہے، اس کا خرچ جو اللہ نے تمہیں بتایا اس طرح خرچ کرنا پڑے گا. بڑی اہم بات ہے، مال آپ نے کمایا، آپ نے محنت کی، آپ نے کاروبار کیا، آپ نے ذہن لگایا، لیکن جب وہ مل گیا تو وہ اللہ کی امانت ہے آپ کے ہاتھوں میں. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں خرچ کریں، اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، بےہودہ کاموں میں خرچ نہ کریں، بے جا رسموں میں خرچ نہ کریں، بے ضرورت کاموں میں خرچ نہ کریں، اعتدال کے ساتھ اپنے خرچ میں لائیں. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مالدار ہیں تو اللہ تلّے جیسے چاہیں خرچ کریں، اعتدال کے ساتھ خرچ کریں اور دیکھیں کہ کن کی ضرورتوں کو ہم پورا کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر خرچ کرنے میں بہت کمی کرتے تھے، دوسروں پر خرچ کرنے میں بڑے فیاض تھے. یہ نگاہ میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت آپ کو بخشی ہے، عظمت آپ کو بخشی ہے کہ مال دیا ہے آپ کو اور آپ کے ذریعے سے دوسروں تک جب پہنچے. کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کو نہ دیتا، ڈائریکٹ پہنچاتا؟ کر سکتا تھا، لیکن آپ کو اگر نوازا ہے تو سوچئے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کیا چاہتا ہے مجھ سے، وہ کیوں دیا مجھے؟ اس لیے کہ مجھ سے زیادہ محنت کرنے والے بھی موجود ہیں، مجھ سے زیادہ کوششیں کرنے والے بھی موجود ہیں، مجھ سے زیادہ عقل مند لوگ بھی موجود ہیں، ان کو نہیں دیا اور مجھے دیا ہے تو کچھ چاہتا ہے مجھ سے وہ، اور آپ کو یہ سعادت دینا چاہتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے. تو آپ نے فرمایا، رشک کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ شب و روز ادھر 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 اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹاتا رہے، یہ رشک کے قابل آدمی ہے. اور دوسرے رشک کے قابل وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم دیا ہو اور بندگان خدا تک علم پہنچاتا رہے، شب و روز پہنچاتا رہے. لا حسد الا فسمتین، رجل اتاہ اللہ مالا و رجل اتاہ اللہ علما، ایک وہ جسے علم دیا ہو اور ایک وہ جسے مال دیا ہو. ایک لطیفہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لطیفہ یہ ہوا کہ کچھ غریب غربا صحابہ تھے، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، ہمیں اللہ نے غریب بنایا ہے، ہمارے کچھ بھائیوں کو اللہ نے دولت دی ہے تو شب و روز اللہ کی راہ میں لٹاتے رہتے ہیں، لٹاتے رہتے ہیں، پروردگار ان کا درجہ تو بہت بڑا ہوگا، ہم تو نہیں رکھتے اتنی دولت کے لٹائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ وظیفہ سکھاتا ہوں، یہ دعائیں پڑھتے رہا کرو تو تمہیں اس کا اجر اسی کے برابر مل جائے گا. چنانچہ پڑھنے لگے صحابہ کرام، وہ دعائیں پڑھنے لگے، خوش تھے کہ جو اجر انہیں مل رہا ہے دولت لٹا کر وہ ہمیں ملے گا دعائیں پڑھ کر. وہ دولت مند حضرات جو تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی دعائیں پڑھنا شروع کی، پھر فضیلت پھر حاصل ہو گئی ان کو، وہ پھر ساری شکایت لے کر آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا، یا رسول اللہ، وہ دعائیں جو ہم پڑھتے تھے اور سوچتے تھے کہ برابر ہو جائیں گے تو پھر وہ دعائیں بھی پڑھنے لگے. وہ تو آپ نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو جتنا دینا چاہتا ہے دیتا ہے. بہرحال مال ہے تو یہ ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، لیکن ہمارا نہیں ہے، موت کی سرحد تک ہمارا ہے. یوں ہی آنکھ بند ہوئی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، وارثین کا ہو گیا، ملکیت بدل گئی، موت کی سرحد تک ہے ہمارے پاس. موت کی سرحد تک جو چیز ہمارے پاس ہے وہ سب وارثین کے لیے ہم چھوڑ جائیں یا وحیات کام میں چھوڑ جائیں، کیوں نہ یہ سوچیں کہ اللہ کی راہ میں یہ خرچ ہو جائے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, کہنے لگے عائشہ رضی اللہ عنہا, مجھے بکرا ذبح کیا تھا, اس میں سے کچھ بچا ہے کہ سب خرچ ہو گیا؟ تو کہنے لگی ہے اللہ کے رسول, آپ کو دست بہت پسند ہے, دست کا حصہ ہوتا ہے یہ حصہ, تو وہ شولڈر, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حصہ بہت پسند تھا, ریشہ نہیں ہوتا اس گوشت میں, مجھے بھی بہت پسند ہے الحمدللہ. بہت اچھا نفیس گوشت ہوتا ہے, ریشے کے بغیر ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سب اللہ کی راہ میں خرچ تقسیم کر دیا, البتہ یہ بچ گیا ہے, دست بچ گئی ہے, وہ بچا لی ہے آپ کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ, بچ تو وہ گیا جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا, یہ تو ہم کھا جائیں گے, بچا تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں اور اللہ کی راہ میں جب طلب ہو ہم فراخ دل ثابت ہوں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے, منمانی کرنے والے اور اپنے منمانے کاموں میں خرچ کرنے والے مبذرین ہیں, فضول خرچ, بے حیائی کے کاموں میں خرچ کریں یا اپنی ضرورتوں سے پر خرچ کریں اور ضرورت سے زیادہ خرچ کریں, وہ سب جو اللہ کی راہ کے خلاف ہے, اللہ کی منشا کے خلاف ہے, وہ سب فضول خرچی ہے. اور فضول خرچی کو جو بات قرآن نے کہی ہے, اس سے زیادہ سخت بات کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتی. فضول خرچ کے لیے جو لفظ استعمال کیا قرآن نے, اس سے بڑی تنبیہ کوئی ممکن نہیں ہے. اخوان الشیاطین, راندہ درگاہ جو شیطان ہے, فضول خرچی کرنے والا اس کا بھائی ہے, اس سے بڑی سخت بات کچھ نہیں ہو سکتی. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان تو وہ ہے جو اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو مبذر فضول خرچی کرنے والا رب کا ناشکرا کہلائے گا. اس کے بعد ایک جذباتی سی بات, نفسیاتی بات اللہ تعالی نے کہی, اور ہدایت بھی ہے, وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّحْسُورًا. کبھی اگر ایسی کیفیت ہو کہ ایک شخص طلب کر رہا ہے, تو یوں ہی سوکھے الفاظ میں نہ کہہ دو کہ نہیں ہے ہمارے پاس جاؤ. بعض اوقات آدمی جنجلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے, ارے بھائی بہت سو کو دینا پڑتا ہے نا, یہ گفتگو نہ کریں, بلکہ اسے امیدوار بنا کر واپس کریں کہ اس کی امید باقی رہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ, تو اگر اس کی طرف سے کبھی اعراض کریں آپ اللہ کی رحمت اور اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ دے گا, تو انشاءاللہ دیں گے آپ کو بھی. تو قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, تو اس سے بہت نرم بات کہو, بہت ہلکی سی بات کہو. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول نے زندگی میں کبھی, یہ ریاض الصالحین کی روایت ہے, اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی فقیر کو لا نہیں کہا, نہیں میرے پاس نہیں, نہیں دوں گا, کچھ بھی مانگا کسی نے تو کبھی نہ نہیں کہا. یہ میں نے کہنے میں تو ایک لفظ ہو گیا, میں نے کہہ دیا, مگر آپ غور کریں پوری زندگی میں کبھی کسی فقیر کو منع نہیں کیا. آسان بات ہے, پوری زندگی میں کبھی کسی شخص کو مارا نہیں, معمولی بات ہے, بہت غیر معمولی بات ہے. تو کبھی کسی کو لا نہیں کہا آپ نے. ایک مرتبہ آپ تشریف رکھتے تھے کہیں, ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک انگور کا ایک خوشہ, بہت خوبصورت تھا, تازہ انگور آئے ہوئے تھے, وہ پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فقیر آیا اور کہا اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ میں خوشہ بہت اچھا لگتا ہے, آپ نے اسے دے دیا تحفے میں, وہ لے کے چلا گیا. وہ جا ہی رہا تھا مدینے کی گلی میں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ رہے تھے, انہوں نے خوشہ دیکھا اس کے ہاتھ میں, اس سے پوچھا بھائی اسے فروخت کرو گے؟ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے مستحق تو اللہ کے رسول ہیں، میں ان کی خدمت پیش کروں گا، خوش ہوں گے. خرید لیا اس فقیر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جا کے. وہ فقیر گھومتا گھامتا پھر آیا اللہ کے رسول کے پاس، وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، یہ خوشہ آپ کے ہاتھ میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ نے پھر دے دیا اسے. وہ پھر لے کے چلا، راستے میں پھر ایک صحابی مل گئے، صحابی انہوں نے پھر خرید لیا، پھر تیسری بار لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وہی فقیر پھر گھومتا گھامتا پھر آ گیا، پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ میں یہ خوشہ بہت اچھا ہے، تو آپ نے پھر دے دیا، مگر ایک بات آپ نے کہی. کہا اللہ کے بندے، تو فقیر ہے یا تاجر ہے؟ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محمد آپ کا مقام یہ نہیں ہے، سائل کو نہ جھڑکنا، آپ کا مقام بلند یہ نہیں ہے کہ آپ سائل سے یہ گفتگو کریں، یہ بھی نہ کہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو امید کی بات اس سے کہیں، ہلکی سی بات، آسان بات اس سے کہیں، تاکہ امیدوار رہے، اور یہ نہ کہے کہ میں اس دروازے پر گیا تھا تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا، رخصت کر دیا. امیدوار رہے کہ آئندہ دیں گے، اس وقت نہیں ہے ان کے پاس. وَلَا تَجَلْ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. وَلَا تَجَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ پتہ خدا معلوم محسورا، اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لو اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو. مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو، بالکل ایسے بخیل بھی نہ بن جاؤ اور ایسے فضول خرچ بھی نہ بن جاؤ، درمیانی راہ اختیار. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور مومنین وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی اختیار کر. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی روش رکھتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کم خرچی کرتے ہیں، بخیلی بھی نہیں کرتے. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے. انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے اور ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. اللہ یہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے زیادہ دے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے. اس لیے جو دیا ہے اس سے زیادہ کی طلب اس طرح نہ کریں کہ دولت کے پجاری بن جائیں. اور جس کو کم دیا ہے وہ یہ بھی نہ سوچے کہ میرے لیے برا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی میں اس کی بھلائی ہو. پھر ایک بات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت زیادہ دے دے، بہت دولت مند ہو وہ، تو اس کی نگاہ یا اس کی نظر اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ میں کتنا بڑا ذہین ہوں، کتنے گٹس ہیں مجھ میں، کیسی قوت ہے مجھ میں، کیسا کماتا ہوں، بازار میں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، بزنس اور بھی کر رہے ہیں، مگر مجھے دیکھو، وارے کے نیارے ہیں میرے. ایسا نہیں ہے، یہ اللہ دیتا ہے جس کو، مقدر اس کی طرف سے ہوتا ہے، جتنا جس کے حصے میں لکھا ہے اس نے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ سوچتا ہو کہ میں نہ کماؤں نہ مالدار بن جاؤں، لیکن شب و روز محنت کرنے والا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دن رات محنت کرتا ہے ایک آدمی، کوشش کرتا ہے، نہ پیتلی روزی پاتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت کم کوشش کرنے والے ہیں، بے عقل بھی ہیں، بے وقوف بھی نظر آتے ہیں، دولت کے انبار دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. بنا دائیں چنی روزی رسانت کہ دانا اندراں حیران بماند، نادانوں کو بے وقوفوں کو وہ وہاں وہاں سے اس طرح دیتا ہے دولت کہ دانا اندراں حیران بماند، کہ بہت سے دانش مند، عقل مند، خرد مند حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. لما نشاؤ لمن نرید، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کی دولت اسے ملتی ہے جسے ہم چاہتے ہیں، اور اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم نے طے کی ہے. مانشاؤ لمن، جس کے لیے ہم نے چاہی اسے ملی، اور جتنی ہم نے چاہی اتنی ملی. اس کے بعد پھر ایک دفعہ ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اولاد کو رزق کی کمی کے خطرے سے، فاقے کے خطرے سے قتل نہ کرو. آپ تاریخ پڑھیں گے تو عام طور پر اولاد کے قتل کی وجہ معاشی کمیاں، دولت کی کمی، معاشیات کے خراب ہونے کی وجہ رہی ہے کہ اپنے لیے میسر نہیں ہے، اس کے لیے کہاں سے لائیں گے. حالانکہ روزی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ اولاد اگر زیادہ ہے تو نہیں ملے گی. نحن نرزقہم ویاکم، تم ہو تو تمہیں کون دے رہا ہے؟ جب تمہیں میں دے رہا ہوں تو اسے کیوں نہیں دے سکتا ہوں جو آنے والا ہے؟ تو پہلے تو گویا یہ جو اب ضرور چیزیں شروع ہو گئی ہیں قتل اولاد کی، پیدا ہونے سے پہلے گلا گھونٹ دیتے ہیں، اس کا پہلے ہی مار ڈالتے ہیں. اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ دو کی تعلیم مشکل ہے، چار کی تعلیم کیسے ہوگی اور چھ کی کیسے ہوگی، ایک عام رواج پڑا چل پڑا ہے. ہم دو ہمارے دو ایک نعرہ لگتا تھا ہندوستان میں، تو اس کے بعد یہ بھی ختم ہو گیا. دو بھی بہت نظر آئے، ہم ایک ہمارا ایک، یہ نعرہ لگا. اور اس کے بعد اب یہ بھی بات سوچتے ہیں کہ قرضے دراز تک اولاد نہیں ہو تو اچھا ہے، کون پالے گا اسے. یہ بالکل گویا ایسا ہی ہے. کبھی آپ نے ہندوستان میں تھرڈ کلاس میں سفر کیا ہے؟ تھرڈ کلاس ہوتا تھا پہلے، اب تو ختم ہو گیا، لیکن تھرڈ کلاس میں سفر کیا ہوگا؟ نہیں، اب ویسال میں کیا ہوگا، یہ ہندوستان میں رہے ہیں، کیا ہے نا. ہاں تو وہ جگہ کم ہوتی ہے اس میں. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اندر ہے، باہر لوگ سامان لیے کھڑے ہیں، تو اندر سے وہ کہتا نہیں نہیں جی جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، نہیں آنے دیتا. وہ نیچے والا خوشامد کرتا ہے کہ صاحب ذرا آپ سے کھڑے ہو جائیں گے ہم، اچھا جگہ دے دی اس نے، وہ کھڑا ہو گیا. جب خود جا کے وہاں کھڑا ہو گیا تو اگلے اسٹیشن پر یہی کہتا ہے کہ جگہ نہیں ہے. تو اسی طرح معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم خود تو آ گئے ہیں، اب کسی کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ تھرڈ کلاس جگہ نہیں ہے. نحن نرزقہم ویاکم ان قتلہم کان خطاً کبیرہ، اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، ایسی خواتین سے نکاح کرو جن کے بچے زیادہ ہوں. اب کوئی سبب کسی کے پاس کوئی معقول قسم کا ہو اور وہ اس کا لحاظ کرے تو یہ ذمہ داری اس کی ہے. ہم تو صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خشیت املاق کی وجہ سے قتل اولاد کو منع فرمایا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر امت زیادہ ہوگی تو دنیا کے ہر کونے میں ہم انشاءاللہ نظر آئیں گے. اور اب بھی اولاد کو تو ہم قتل کر دیتے ہیں، یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں کہیں کسی جنازے میں، کسی عید کے موقع پر، کسی اور فنکشن میں مسلمان زیادہ نظر آتے ہیں تو قلبی خوشی ہوتی ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہاں کافی مسلمان ہیں. اور کبھی فساد کے زمانے میں ہندوستان چلے جائیے، آپ کو تو اندازہ نہیں ہے، تو بنگلور کے رہنے والے ہیں، فساد کبھی ہوتا ہی نہیں ادھر، ہمارے بہت کم ہوتا ہے. وہ ایک دو دکانیں جل گئی تھیں، ایک مسجد کی دکان جل گئی تھی کبھی زندگی میں، اور ورنہ ہمارے یہاں پوچھیے، صبح شام اسی خطرے میں زندگی گزرتی ہے. یو پی اور دہلی بہت ہنگامے ہوتے ہیں، بہت وہاں کہیں فساد کے زمانے میں 10-15 مسلمان نظر آ جائیں کہ بھائی سڑک پہ نکلے ہوئے ہیں، بڑی تقویت ہوتی ہے. تو اللہ کے بندوں کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رزق کی کمی ہو نہیں سکتی، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. چنانچہ ہمارے بچپن میں تو ہم یہ سوچتے تھے کہ انڈا بڑی مشکل سے کھانے کو ملتا تھا، مالدار لوگ کھایا کرتے تھے، اور ڈبل روٹی کا تو کوئی سوال ہی نہیں، مریض کھاتے تھے. لیکن یہ ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ یو پی، دہلی، کسی دیہات میں، کسی چھوٹے چھوٹے محلے میں پہنچ جائیے، آپ کو دکانوں پر ڈھیر لگا نظر آئے گا انڈوں کا، ڈبل روٹیوں کا، کھانے کی چیزوں کا. اس قدر فراوانی ہے رزق کی، سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے آ گیا. اللہ تعالیٰ تو بڑے اس کے حصے ہیں، بہت خزانے ہیں اس کے پاس، رزق کی کمی اس کے یہاں نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں کہ آنے والے کو شاید نہیں مل سکے گا. اس کے بعد فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، اور زنا کے قریب نہ بھٹکنا. زنا کرنا تو بڑی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا. وہ تمام اسباب جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہیں ختم کریں. مگر لائسنس جہاں جاری کیے جاتے ہوں، کعبہ گری کے، شراب خانوں کے، تو وہاں کیسے زنا رکے گا، کیسے بے حیائی رکے گی؟ اس لیے وہ تمام چیزیں، عریانی ہو، بے حیائی ہو، بے پردگی ہو، رسائل ہوں، اخبارات ہوں، ٹی وی ہو، جس پر کھلے بندوں ہر طرح کے نمائشیں کی جاتی ہیں. چنانچہ 15 سال میں جوان ہونے والا بچہ 12 سال میں جوان ہو جاتا ہے انہی خرافات کی وجہ سے. اور پھر وہ قوم جو جنسی طور پر آوارگی میں مبتلا ہوتی ہے، بزدل ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، لڑنے کے قابل نہیں رہتی، جہاد کے قابل نہیں رہتی. اس لیے اس بیماری سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ولا تقتل النفس التي حرم الله، نفس قتل، قتل نفس، قتل نفس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے. قتل نفس تو بہت آگے کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمعے کے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، سباب المومن فسوق وقتالہ کفر. مومن کو گالی دینا دین سے نکلنا ہے، فسق ہے. وقتالہ کفر، اور اس سے قتال کرنا کفر. اور خاص طور پر مومن کو قتل کرنا، اس کے لیے تو اتنے سخت الفاظ ہیں قرآن شریف میں کہ اس سے زیادہ سخت الفاظ کا میں تصور نہیں کر سکتا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس نے کسی مومن کو قصداً قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ غضبناک رہے گا. اور اب بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اللہ نے کہا، کہتا ہے ولانا ولانہ، اور اللہ لعنت بھیجتا رہے گا اس پر. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت عذاب، بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. قتل، ایک تو گلا کاٹ دیا، جان لے لی، جان نہیں لے لی، عزت نفس اگر لے لی تو وہ بھی خطرہ کا قتل ہے. دھیرے دھیرے قتل کرنا یہ بھی قتل ہے. عزت نفس لینا، تحقیر کرنا، تذلیل کرنا، کمتر سمجھنا، غصہ کرنا، ڈانٹنا، یہ سب اسی طرح کی چیزیں ہیں. ایک سے پورا انسان قتل ہو جاتا ہے، ایک سے اس کے جذبات قتل ہو جاتے ہیں، اس کی خودداری قتل ہو جاتی ہے، عزت نفس قتل ہو جاتی ہے. اور کیا ہے، ہم چیختے ہیں کسی پر، زور سے ڈانٹتے ہیں کسی کو، سمجھتے یہ ہیں کہ شاید ہم نے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا اور یہ ذلیل ہو گیا. جی نہیں، جس نے ایسا کیا اس نے اپنا نقصان کیا. وہ ڈانٹ اس کو ملی یا نہیں ملی یہ تو الگ بات ہے، لیکن جس دل سے نکلی وہ ڈانٹ، وہ تو مجروح ہو گیا، اس کو تو گناہ پہنچ گیا، اس کو سیاہ دھبا لگ گیا، وہ تو ملامت زدہ ہو گیا. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ دوسرے کی تحقیر کرنے والا، دوسرے کی غیبت کرنے والا، دوسرے پر الزام لگانے والا، جس پر الزام لگایا گیا اس کو سزا جب ملے گی، جب الزام ثابت ہو جائے گا. لیکن اس کو سزا مل گئی، اس لیے کہ جس وقت اس نے الزام لگایا، اگر وہ الزام ثابت نہیں ہوا تو اس کو کوڑے لگاؤ، اس کو تو سزا ضرور یقینی ہے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ایک آخری دفعہ ہے، ولا تقربوا مال اليتيم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو. ہر دور میں ہر سوسائٹی میں یتیم ہوتے ہیں، کہاں نہیں ہوتے، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. اس کا مال اگر ہے تو اس کے قریب نہ پھٹکو، اور اگر اس کے مال میں بڑھوتری نہ ہو رہی ہو تو کاروبار میں لگا دو، اور اگر کوئی ضرورت مند ہی ہے اس کے مال کے کاروبار کو دیکھ رہا ہے تو ضرورت پوری کر سکتا ہے اپنی اس سے. لیکن بہرحال یتیم کے مال کی حفاظت کرنا ہماری سوسائٹی کا فریضہ ہے، افراد کا فریضہ ہے، سوسائٹی کا فریضہ ہے. اس کا مال ضائع نہ ہونے پائے، خراب نہ ہونے پائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، امام احمد بن حنبل کی بھی روایت ہے، پوچھا کہ دل سخت ہو گیا ہے کیسے نرم ہو، دل کی سختی کا علاج کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اس پر شفقت کا ہاتھ رکھ دو، دل میں نرمی پیدا ہوگی. سوسائٹی میں درماندہ، کمزور، یتیم، ان کی دیکھ ریکھ جو شخص نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، اس کا دل سخت ہو، نرم نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسماندہ اور درماندہ اور کمزور اور حاجت مند، ٹوٹے بوٹے لوگوں کا زیادہ پاس لحاظ کرتے ہیں. مسجد نبوی میں ایک بوڑھی خاتون تھیں، سیافام، افریقہ کی رہنے والی حبشی، وہ صفائی افائی کرتی تھی، مسجد میں کہیں پڑھ لیتی تھی. یاد رکھیے کہ مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی، آپ تو پوچھتے ہیں کہ عورتیں آئیں کہ نہ آئیں، صفائی کرنے والی خاتون تھی، دیکھ ریکھ کرتی تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی. آپ سفر سے واپس آئے، وہ نظر نہیں آئی، تو آپ نے تو ایک دن کے بعد پوچھا کہ یہاں ایک خاتون تھی، وہ نظر نہیں آ رہی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ انتقال کر گئی تھی اور ہم نے اسے کفن دفن کر کے. تو اللہ کے رسول کی آواز بھررا گئی اور فرمایا تم نے مجھے اطلاع نہیں کی، میں اس کی نماز جنازہ پڑھا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے اسے معمولی سی عورت سمجھا، انتقال ہو گیا، اسے کفنا دفنا دیا. آپ نے فرمایا مجھے اس کی خبر بتاؤ جب تک میں اس کی یہ دعائیں مغفرت نہ کر لوں، سکون نہیں ہوگا. آپ گئے خبر پر، نہ نماز جنازہ پڑھی، استغفار کی، اور پھر تشریف لائے. بہرحال غریب کیا ہے، مولانا حالی کی نعت ہے نا، ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. کبھی چوتھے درجے میں، آج سے 40 سال پہلے پڑھی تھی، 50 سال پہلے، حالی کی نظم. تو میں نے اس لیے 50 کا لفظ بھی کہہ دیا نا، مجھے خیال تھا کہ آپ پکڑ لیں گے. واوفو بالعہد، اور عہد کو پورا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد کو پورا، جو عہد بھی کرو. یہ بات یاد رکھیے کہ ایک عہد تو وہ ہوتا ہے جو کاغذ پر لکھا آپ نے یا زبان سے کہہ دیا، اور عہد بہت سے وہ ہوتے ہیں جو نہ زبان سے کہے جاتے ہیں نہ تحریر میں آتے ہیں، وہ بھی عہد ہوتے ہیں. میں آیا ہوں ایک مسافر، اس مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہوں، اس ملک میں رہ رہا ہوں، میری کوئی ضرورت اگر ہے، خاموش معاہدہ ہے آپ سے کہ آپ پورا کریں گے اسے. یہ زبان حال کا عہد ہے. دو ساتھی سفر پر جا رہے ہیں، وہ بیٹھے پلین میں، ایک ساتھی کی لڑائی ہو گئی دوسرے سے اور وہ مار کٹائی ہونے لگی. یہ جو ساتھی تھا اس کا کہا کہ میں نے تو یہ تحریر نہیں لکھ کے دی تھی کہ بھائی تجھے اگر کوئی مارے گا تو میں تجھے بچاؤں گا، تحریر لکھی نہیں جاتی، دو ساتھی جا رہے ہیں جنگل میں، ایک پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا، دوسرا کہے کہ میں نے تو کوئی عہد کیا نہیں تھا کہ تجھے بھیڑیا مارے گا تو میں بچاؤں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوگا. انسانوں کے درمیان کچھ غیر تحریری وہ عہد بھی ہوتے ہیں، وعدے بھی ہوتے ہیں، وہ زبان حال کے وعدے ہوتے ہیں، اور وہ سب پورے کیے جاتے ہیں. حد یہ ہے کہ آپ ایک کتا پالیں، بلی پالیں، تو اس سے ایک عہد ہے کہ اس کے کھانے کا نظم کریں گے، اس کے آرام کا نظم کریں گے. ایک کبوتر پالیں تو اس کا خاموش عہد ہے آپ سے کہ بلی سے اسے بچائیں گے، حفاظت فرمائیں گے، کھانے کو اسے دانہ ڈالیں گے، پانی پلائیں گے، بھوکا نہیں رہے. اور اگر آپ نے بھوکا رکھا تو ایک بڑھیا نے یہی کیا تھا کہ عبادت تو کرتی تھی لیکن بلی کو بھوکا رکھا تھا، عہد پورا نہیں کیا، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کی بڑی پاسداری ہے. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کے بارے میں لازمًا پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا أَكَلْتُمْ، اور جب ناپو تو پیمانہ پورا تول کر دو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، صحیح ترازو سے تولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو. ناپ تول میں کمی بہت ہوتی ہے نا کاروبار میں، دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، لینے کے اور ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں جب یہ گویا زمینداروں کے یا وڈھیروں کے، تو صورتحال یہ ہوتی تھی ہمارے یہاں کہ مثلا جس کا باغ ہوتا تھا وہ باغ والے مالیوں سے اور خدمتگاروں سے وصول کرتا تھا، تو سینکڑا 25 کا ہوتا ہے نا، تو 25 کا سینکڑا نہیں ہوتا تھا، ظلم یہ ہوتا تھا کہ 35 کا سینکڑا ہے، 45 کا سینکڑا ہے، 27 کا سینکڑا ہے، 27 پنجے اور 30 پنجے اور 35 پنجے، اس طرح اس سے وصول کرتے تھے. تو یہ جو ظلم ہے یہ صحیح نہیں ہے، نہ ناپ تول میں، نہ گنتی میں، اور نہ پیمانوں میں. اور یہ وجہ تھی کہ اس تجارت میں ہمارے بزرگوں نے وہ نمونے پیش کیے ہیں کہ اگر ہم آپ کو سنائیں تو پوری رات گزر جائے گی، ایسے نمونے پیش کیے ہیں. ہمارے امام امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، تو ایک شخص ان کے ہاں آیا، ایک خان لے گیا خرید کر. امام ابو حنیفہ نے اپنے ملازمین کو سمجھا دیا تھا کہ یہ تھان ادھر جو رکھے ہیں ذرا عیب ہے، ان میں خرابیاں ہیں، ان کو کم قیمت کر کے بیچنا ہے. دکان نوکر نے بیچ دیا یا ذہن میں رکھا نہیں تو کوئی لے گیا. جب آپ آئے تو بتایا شام کو حساب، تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو خراب تھا تھان. کہا صاحب وہ تو لے گیا، کدھر گیا؟ یہ گئے اس کے پیچھے پیچھے، رات اس گاؤں میں گزاری، اور کسی کو حلیہ حلیہ بتایا کہ حلیہ کا ایک آدمی دکان سے رات میں وہ شخص گیا، شہر سے لے گیا تھا، گاؤں پہنچا، بیوی کو تھان دیا کہ صبح کو بچوں کے کپڑے کاٹیں گے اور انشاءاللہ تعالی سب بچوں کے لیے کپڑے ہو جائیں گے. تو وہ نکال کے لائی صبح کو بکس میں سے، دیکھا کہ وہ کٹا پھٹا ہے، تو کہنے لگی کہ کس سے تم ٹھگائے، کس کی یہاں سے لے آئے، یہ تو تھان کٹا پٹا ہے. تو انہوں نے کہا بندی تو نے کسی ایسی جگہ رکھ دیا کہ رات چوہے نے کاٹ دیا اسے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں نے تو بکس میں رکھا تھا. کہا کچھ بھی ہو میں نہیں مانتا، یہی خراب ہوا ہے، میں ابو حنیفہ کی دکان سے لایا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کٹا ہوا ہے. فجر کی نماز پڑھی اسی گاؤں میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور صبح کو اس کی کنڈی کھٹکھٹائی، وہ شخص نکل کے آئے تو ابو حنیفہ کھڑے ہیں، حیرانی ہوں سے امام امام دروازے پر ہمارے کھڑے ہیں. اس کے ہوش اڑ گئے، بلایا حضرت کیسے آنا ہوا، کیا ہے؟ ارے بھائی تمہارے پاس جو تھان آیا تھا اس میں عیب تھا. وہ بیچارہ ابو حنیفہ کی بات سننے کے بجائے بھاگا بھاگا بیوی کے پاس گیا اور کہا میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ میں ابو حنیفہ کی دکان سے لایا ہوں، یہ غلط نہیں ہو سکتا، ابو حنیفہ آئے. جب یہ ہمارے انداز تھے، یہ ہماری قدریں تھیں، نتیجہ یہ تھا کہ دنیا پر ہم نے حکمرانی کی ہے، 1100 سال کی ہے، کسی امت کو یہ توفیق نہیں ہوئی. اگر 1100 میں زیادہ کہہ رہا ہوں تو تھوڑا سا کم کر لیجیے 700. لیکن بہرحال ایک شاندار دور گزرا ہے ہمارا, عظیم دور گزرا ہے, جبکہ علم اور تحقیقات اور انکشافات اور سائنس اور ریاضی ان سب میں ہمارے مقابل کا کوئی نہیں تھا. سقوط بغداد سے پہلے بغداد کے بڑے بازار میں کتابوں کی 200 دکانیں تھیں, کپڑوں کی نہیں تھی تھیں, اور یہ تمام مغرب کے لوگ وہیں سے جا کر کتابیں خرید کر لاتے تھے, اور ہمارا ہی ہے جو کچھ ہے. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, علامہ اقبال نے کہا. بہرحال یہ حال تھا ہمارا, تو یہ کیفیت تھی. ولا تخف ما لیس لک بہ علم, ختم ہو رہا ہے, اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. یقینی علم کسی چیز کا ہو جائے, ہم شک گمان قیاس خیالات بدگمانیاں اسی سے سوچاٹی ہماری بھری رہتی ہیں. اب کسی نے آپ کو کوئی لفظ کہہ دیا ہے, اب سوچ رہے ہیں کہ اس نے یہ لفظ جو کہا ہے فلاں وقت بھی اس نے ایسا کہا تھا, اور فلاں صاحب بھی اس کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں, قیاس پر قیاس لگ رہا ہے, خرابیوں پر خرابیاں اس کی بیان ہو رہی ہیں, بدگمانیاں بڑھا رہے ہیں. حالانکہ ولا تخف ما لیس, جس کا یقینی علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. ان السما والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, سماعت کے بارے میں, آنکھ کے بارے میں, دل کے محسوس کرنے کے بارے میں, ہر کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے فلاں کے بارے میں یہ خیال کیا تھا, کیا دلیل تھی تمہارے پاس, کل حساب ہوگا اللہ کا, یہاں تو نہیں ہو رہا ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین میں اکڑ کر مت چلو, کبر مت دکھاؤ. انک لن تخرق الارض, نہ تو پیر مار کر تم زمین پھاڑ سکتے ہو. ولن تبلغ الجبال طولا, نہ ایڑیاں اٹھا کر پہاڑ سے اونچے ہو سکتے ہو. تو آخر کب کبر ہے کس بات کا؟ اور پھر دہرا لیجئے, 14 ہو گئی یہ, پھر دہرایا اللہ تعالی نے کہ سر چشمہ ان تمام نکات کا اور ان تمام دفعات کا اللہ کی توحید ہے. اور پھر فرمایا ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہ آخر, اختتام پھر اس پر توحید پر کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, ورنہ جہنم میں پھینک دیے جاؤ. وآخر دعوانا الحمد للہ.